شکر بجال آنے کا مقام ہے، اس نے مجھے توفیق بخشی. آپ بزرگان، علماء، فضلاء، اساتی کی زیارت کا مجھے موقع ملا، خطبہ، واعظین، ذاکرین اہل بیت علیہم السلام، مولا حسین کے ذاکروں کی زیارت کا موقع ملا. عنوان گفتگو جو لکھا ہے، اس سے پہلے اس کی طرف آؤں، کچھ مناسبتیں ہیں جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، اسی طرح سے شہید قاسم سلیمانی کی برسی کے ایام ہیں، اور بالخصوص ایک عظیم شخصیت کی رحلت کی مناسبت ہے جن کا تذکرہ جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین آئے سلیم صاحب فرما رہے تھے، یعنی حضرت آیت اللہ مصباح یزدی صاحب قدس سرہ، ان کا تذکرہ کے عظیم عالم، مجاہد عالم، مفکر، مفسر قرآن، فیلسوف، فقیر، ایک ذوالفنون شخصیت کے حامل تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں. انشاءاللہ بعد میں گفتگو کے دوران بھی ممکن ہے ضمناً اس کا تذکرہ ہو. انہیں حضرت آغا کا عمار کہا گیا ہے، یعنی ان کے لیے وہی کام وہ کرتے رہے جو مولا علی کے لیے تمہارا یاسر کیا کرتے تھے، اور ان کے دست و بازو تھے، اور ایک عظیم دست و بازو تھے. تو اس پہلو سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن ایک آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ تمام شہداء مرحومین علماء اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے مراجع اعظم، بزرگان دین، اہل مجلس کے مرحومین، اور بالخصوص حضرت آیت اللہ مصباح یزدی قدس سرہ کے سارے اسباب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، آمين. اللهم بيننا وبين بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اسے ایک نام دیا گیا ہے، گلوبل ویلیج. انسان ان کے درمیان کی فاصلے سمٹ کر بہت کم رہ گئے. اور ایک نئی سوسائٹی وجود میں آ رہی ہے، نیا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں سائبر سوسائٹی، سوشل سوسائٹی کا جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ ٹوٹلی بدل رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، ہم سائے بدل رہے ہیں. ممکن ہے ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہمسایہ امریکہ میں ہو. چینج ہو رہی ہے دنیا، بدل رہی ہے دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں. لہذا جب اتنے قریب ہو گئے ہیں، تو ایک جگہ پر جو تحولات آتے ہیں، اس کے اثرات الٹیمیٹلی دوسری جگہ پر بھی ہوتے ہیں. دنیا اتنی قریب ہو گئی ہے دوسرے کے، بیگانگی اور دوری کا تصور تقریباً ختم ہو چکا ہے. جیسے اگر ایک ہمسائے کے گھر میں خدا نخواستہ آگ لگے، تو ہم ساتھ والا حتماً متاثر ہوگا. ہمسائے اور گلی کوچے میں جو تحولات ہیں، اس کے اثرات گھروں پر ہوں گے. دنیا ایسے ہو گئی ہے، اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو سے غیبت کبرا کے دور میں رہ رہے ہیں. انتظار امام کے دور میں رہ رہے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کی ابتلا اور آزمائش انتظار امام کی نسبت سے ہے. ہم آزمائے جا رہے ہیں کہ کیا ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. انتظار امام سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک عظیم انقلاب کا انتظار. پوری دنیا سے نمرودی، فرعونی، یزیدی ستمگر سسٹم کے خاتمے کا انتظار، اور ایک عادلانہ سسٹم اور نظام کے نفاذ کا انتظار، جس کا معاشی نظام عدل کی بنیاد پر استوار ہوگا، سیاسی، سماجی، حقوقی، اخلاقی، تعلیم و تربیت، باہمی ارتباطات، ہر چیز کی اساس اور بنیاد عدل ٹھہرے گی، اور انسان کامل اور انسان معصوم حکومت کرے گا. یوں لگے گا جیسے خدا خود حکومت کر رہا. ہم اس دور میں جی رہے ہیں جن کی ذمہ داری اور فریضہ کیا ہے؟ انتظار امام، یعنی کہ یعنی امام کے ظہور کے لیے آبادگی اور تیاری. ایک عظیم انقلاب کے منتظر، جس کے نتیجے میں پوری دنیا پر امام کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ ہماری آزمائش اور ابتلا ہے. غیبت صغرا کا دور گزرا اور غیبت کبرا کا طولانی دور ہے، ہم اس میں رہے. اس دور میں ہماری مسجد کا تعلق امام زمانہ کے ظہور سے ہونا چاہیے، یعنی ظہور امام کی زمینہ سازی، زمین ہموار کرنا، گراؤنڈ تیار کرنا، یہ ہے انتظار. مساجد اسی کام کے لیے، امام بارگاہ اسی کام کے لیے، مدرسے اسی کام کے لیے، گھر اسی کام کے لیے، دوستیاں اسی راستے پہ، دشمنیاں اسی راستے پہ، زندگی کا لمحہ لمحہ اسی راستے پہ گزرنا چاہیے. یہ ہے ہماری آزمائش. جیسے ختمی مرتبت کے اس دنیا سے ہجرت فرمانے کے بعد ہماری آزمائش کیا تھی؟ ولایت کا تعلق تھا کہ کیا ہم ولی خدا کا، امام معصوم کا ساتھ دیتے یا نہیں دیتے. یہ ابتلاء اور آزمائش تھی ہماری. اس راہ میں پھر خوف سے بھی آزمایا جانا تھا، جان اور مال سے بھی آزمایا جانا تھا، مختلف جو طریقے آزمائش کے اور مشکلات ہیں ان سے میں گزرنا تھا. آج اس ولی خدا کی غیبت کبریٰ کے دور میں ہم رہ رہے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کے ظہور کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹائیں، گراؤنڈ بنائیں، لوگوں کو تیار کریں، خود بھی تیار ہو، دوسروں کو بھی تیار کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری آزمائش ہے. ولی خدا کا ساتھ دینے کے لیے ہم میدان میں حاضر رہیں، زمین سازی کریں، گراؤنڈ مہیا کریں امام کے ظہور کی. کیونکہ آپ جب امام آئیں گے تو جیل جانے کے لیے نہیں آئیں گے، جلا وطن ہونے کے لیے نہیں آئیں گے. گلشن نشین ہونے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ امامت کریں گے، حکومت کریں گے. ان کی حکومت قائم ہوگی، انہیں ساتھی چاہیے جو حکومت چلانے میں ساتھ دے، سسٹم چلانے میں ساتھ دے. میں نے پچھلے سال یا پچھلے سے پچھلے سال میں نے آگے سید حسن سے کہا کہ جس طرح سے ابھی انشاءاللہ اس موضوع پہ آؤں گا، لیکن ایک بات ذہن میں آگے کہہ دیتا ہوں. حالات نظر آ رہے ہیں، ظہور امام کے راستے کی رکاوٹیں جو ہیں عالمی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں، لگتا ہے کہ امام کا ظہور قریب ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر امام کا ساتھ دینے والے جو 313 ہیں، وہ جنہوں نے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، کمانڈ کرنی ہے، اگر 313 بھی نہ ہوں تو کافی موجود ہیں، لیکن جن کے ذریعے امام نے سسٹم چلانا ہے،
عادلانہ نظام کو قائم کرنا ہے، عدل کی بنیاد پر، قسط کی بنیاد پر سسٹم کو چلانا اور آگے بڑھانا ہے، ایسے افراد کچھ انگلیوں پر بھی ابھی اتنا نہیں کہ گرے جا سکے۔ ممکن ہے دشمن سے، ظلم سے مبارزے میں ہم کامیاب ہونے پہ جب عادلانہ نظام قائم کریں، پاور آئے، اختیارات آئے، ہم عادل نہ رہیں۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ جمہوری اسلامی کے اندر بہت سے لوگ شاہ کے ساتھ مبارزے میں سخت ترین مبارزہ کیا، ثابت قدم رہے، جنگ میں ثابت قدم رہے، دفاع کیا ظلم کے مقابلے میں نے وطن کا، لیکن جب پاور ہاتھ میں آئی بہت سے لوگ کرپٹ ہو گئے، بہت سے لوگ عادل نہیں رہے۔ ایسا مشکل ہے امام کا ساتھ دینا، پریکٹس اور تربیت کی ضرورت ہے، تہذیب نفس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم امام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، دور پڑ رہے محمد والے محمد پر۔ اب دنیا میں دو قوتیں ہیں، ایک وہ قوت ہے جنہوں نے امام کے، جو امام کے ظہور کے راستے کی رکاوٹ ہے، وہ قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں، ابلیسی قوتیں، اور ایک وہ قوتیں ہیں جو ظہور امام کے لیے کام کرنے والی قوتیں ہیں، جدوجہد کرنے والی قوتیں، اس کا حراول دستہ مکتب تشیع اور اس کے پیروکار۔ انقلاب اسلامی ایران، غیبت کبرا میں ہم نے چند مرحلے گزارے ہیں، ہم تیسرے مرحلے میں آئے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہمارا یہ تھا کہ غیبت کے بعد، غیبت کبرا میں ہمارا تعلق علماء کے ساتھ تھا، جو محدثین کہلاتے تھے، عام فہم کر کے بات کر رہا ہوں، محدثین کہلاتے تھے، ائمہ کے فرامین بتلاتے تھے، حدیث کی کتب تیار کی گئی، حدیث کی کتب لکھی گئی، ہمارے بزرگ محدثین گزرے، وہ عالم دین محدث ہوتا تھا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد اب ہم نئے مرحلے میں داخل ہو گئے، وہ عالم اب صرف محدث نہیں ہے، وہ فقیہ ہے اور مرجع ہے، اس کی تقلید کرنی ہے ہم نے، یہ ہم دوسرے فیز میں داخل ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں ہم سینٹرلائز ہونا شروع ہو گئے اور ہماری طاقت بڑھنا شروع ہو گئی، ہم جو بکھرے ہوئے تھے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر، علاقوں کے اندر، ہم ایک مرکز سے ریلیٹ ہونا شروع ہو گئے اور ہماری اجتماعی طاقت بڑھنا شروع ہو گئی، تقلید اور مرجیت کے ذریعے۔ تقلید نے ہمیں ایک قوم میں ڈالنا شروع کیا، علاقائی رنگ ماند پڑ گئے، کمزور ہو گئے، اور مکتبی رنگ غالب آنا شروع ہو گیا، لسانیت کمزور ہوتی چلی گئی اور مکتبی رنگ غالب آتا چلا گیا۔ میں نے خود شہید آج قاسم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب تک ہم تقلید نہیں کریں گے اس وقت تک ہم قوم نہیں بن سکتے، یہ ان کا جملہ ہے، مجھے خود کہا انہوں نے۔ اسی لیے دشمن کوشش کرتا ہے کہ لوگ تقلید نہ کریں، تقلید سینٹرلائز کرتی ہے ہمیں، ایک جگہ پر لے گئی تھی شکریہ صاحب، دشمن کی پوری کوشش ہم تقلید نہ کریں، سینٹر نہ ہمارا، ہمارا مرکز نہ ہو۔ جب آپ کا مرکز نہیں ہوگا آسانی سے دشمن شکار کرے گا، یہ مجھے تاکید کے ساتھ ان کا جملہ تھا کہ اپنی قوم اور کو، اپنے لوگوں کو مقلد بنا، اگر تقلید نہ ہوتی تو انقلاب نہیں آ سکتا تھا، اگر تقلید نہ ہوتی تو کربلا اور نجف اور قازمین اور سامرا کے ائمہ کے حرم داعش سے نہیں بچائے جا سکتے تھے۔ دور پڑ لیجیے محمد والے محمد۔ دوسرا مرحلہ تقلید کا تھا، اب فقیہ کے فتوے پر بلا چون و چنا عمل کرتے تھے۔ یہ میری ساری مقدماتی گفتگو ہے، توجہ سنیں، کل انشاءاللہ جلدی آگے نکلتا ہوں۔ جب کوئی شخص ایک فقیہ کے فتوے پر بلا چون و چرا، جو معصوم نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے ہماری، ہماری تربیت ہو رہی ہے، علماء کے ساتھ رہنے کی تربیت تاکہ امام کے ساتھ رہ سکے، کیونکہ امام آئے تھے اور چلے گئے، لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لوگ زندگی کے کام میں الجھے ہوئے تھے، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ بالا امام موجود ہے، اکثریت کو ظہور اور غیبت کا دور شروع ہو گیا تھا. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب جو فقیہ کے فتوے پر بلا چون و چرا عمل کرتا ہے وہ ہزار گنا زیادہ امام کے حکم پر عمل کرے گا. یہ ٹریننگ اور تربیت ہے اس کی. مرجعیت کے ساتھ رہنا, فقیہ کے ساتھ رہنا, یہ اپنے امام کے ساتھ رہنے کی تربیت ہے. اس وقت لوگ کیا کہتے تھے, مولا جی کہتے آؤ چلے, کہتے سردی ہے, آؤ چلے آؤ گرمی ہے. یا شبا رجال ولا رجال حلوم الاطفال وقول رباط الحجاب قال لكم اللہ. اے مردوں کی شکل والے نہ مردوں, عورتوں جیسی عقل رکھنے والے, بچوں جیسی سوچ رکھنے والے, اللہ تمہیں مار ڈالے, کاش تمہیں میں نے نہ دیکھا ہوتا, تم نے میرے سینے کو پیپ سے بھر دیا. لقد ملا تم صدری یا قلبی کہیں نہ. یہ امام کا جملہ ہے امام مولا علی کے نجم لگا میں 27 نمبر خطبے میں. لہذا جو فقیہ کے ساتھ رہے گا, امام خمینی کے ساتھ رہے گا, آیت اللہ سیستانی راہ پر ایک مرجع کے ساتھ رہے گا, وہ آداب سیکھ لے گا اپنے امام کے ساتھ رہنے کے. یہ ٹریننگ ہے, یہ تربیت ہے. مرجعیت کا دور ہے صدیوں پر, جیسے محدثین کا دور ہے. ہم پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے. اب وہی عالم جو محدث تھا, فقیہ تھا, اب وہ ولی فقیہ ہے, قائد ہے, لیڈ کر رہا ہے. اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کروں, مرجعیت کا دور ٹو گائیڈ تھا اور ولی فقیہ کا دور ٹو لیڈ ہے. وہ رہنمائی تھی, یہ رہبری ہے. رہنما راہ دکھانے والا. بقول اساتذہ کی علماء کی اصطلاح میں اراد الطریق ہے, اراد الطریق ٹو گائیڈ ہے, راستہ دکھانا رہنما ہے. اور ایک ہے ایصال المطلوب, یہ ٹو لیڈ, یعنی قیادت کرنا, لیڈ کرنا, آگے کھڑے ہونا اور کہنا ہو چلو میرے ساتھ. جو گائیڈ ہوتا ہے کہتا ہے جاؤ یہ کام کرو, جو قیادت کرتا ہے کہتا ہے آؤ چلو میرے ساتھ میں چل رہا ہوں. امامت رہنمائی کا نام نہیں ہے, امامت قیادت کا نام ہے, رہبری کا نام ہے. صرف رہنمائی نہیں ہے, صرف گائیڈنس نہیں ہے. اب ہم اور امامت کے اندر جہاں گائیڈ کرنا بھی ہے وہاں لیڈ کرنا بھی ہے. امام عقل نظری علماء کی اصطلاح میں, اور عقل عملی ایک کامل اور اکمل عقل نظری عملی کا حامل ہے, یعنی عقل نظری کے اعتبار سے عالم مقام یکون و قائم ہے, اور عقل عملی کے اعتبار سے منزل تک پر پہنچانے والا ہے, ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک لے جانے والا ہے امام. بہرحال تو تیسرا دور ولی فقیہ. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا انگلش میں ایک لفظ ہے لیفٹ, اس کے کتنے معنی ہیں؟ دو. لیفٹ کا معنی چلا گیا, لیفٹ کا معنی بائیں. ویل ایک لفظ ہے, دو معنی ہے, اچھا بھی اور اس کا معنی کنواں بھی, ڈفرینٹ مینگز ہوتے ہیں. جب بھی ایک لفظ کے ساتھ لاحقہ آ جاتا ہے تو اس لاحقے کی قید کی وجہ سے لفظ کا معنی بھی اس کے مطابق ہوگا. جب میں کہتا ہوں کہ امام مسجد, خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ امام معصوم مراد نہیں ہے. کہے گا کہ آپ نے امام مسجد کیوں کہا؟ امام مسجد کسے کہتے ہیں؟ امام معصوم کو کہتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے, آگے کھڑا ہوتا ہے مسجد میں نماز. امام جمعہ, جمعے کی قید لگی. کیا مطلب ہے امام جمعہ؟ یعنی جمعے کی نماز پڑھانے والا امام. جب کہا ولی فقیہ, یعنی ایسا فقیہ, ایسا قائد, ایسا لیڈر, ایسا رہبر جو فقیہ ہے, جو کہ فقیہ ہے, ایسا قائد, ایسا رہبر, ایسا لیڈر جو کہ کیا ہے؟ فقیہ ہے. غیبت کبرا میں, مکتب تشیعوں میں ایک فقیہ عادل کو حق قیادت کرنے کا, جو اسلام شناس ہو، جو دین شناس ہو، جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات کا عالم و آگاہ ہو، عارف ہو ان کا، تاکہ اس طرف لے کے چلا جائے جس طرف امام لے کے جانا چاہتے. ولایت کا معنی حکومت ہے یا قیادت ہے؟ ولایت فقی یعنی فقی کی قیادت، فقی کی حکومت. لفظوں کا معنی اس کے مطابق کیا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ یہ کوئی امام کی ولایت اور ولایت معصوم کے مقابلے میں نہیں ہے. ولایت فقی، فقی کی قیادت وہ قیادت ہے جو امام کی امامت کے قریب رکھتی ہے، دور نہیں ہونے دیتی. آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کو قائد مانیں گے اپنا، کوئی بھی ہو. اگر فقی کی قیادت قبول نہیں ہے تو آپ کو پاکستان میں تو بہت لیڈرشپ موجود ہے، فقی کی قیادت موجود نہیں تو قبول نہیں. تو آپ کا کسی کا فلاں سیاسی لیڈر قائد ہے، کسی کا فلاں لیڈر قائد ہے، فلاں لیڈر قائد ہے، فلاں لیڈر قائد ہے. ہم تیسرے دور میں گزر رہے ہیں. تیسرے دور میں جب ولایت فقی یعنی فقی کی قیادت کا دور آیا، فقی کی لیڈرشپ کا دور آیا، ہماری طاقت بڑھ گئی اور ہمارا تجربہ بھی بڑھ گیا. ظہور امام کے حوالے سے اتنا تجربہ ہم نے حاصل کر لیا ہے. ہم نے اسرائیل کو شکست دی ہے، ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے، ہم نے آل سعود کو شکست دی ہے. 7,000 ارب ڈالر ان کا بلبہ ہوا ہے صرف ویسٹرن ایشیا کے اندر. اتنا تجربہ کہ امریکہ کو شکست دینا، اسرائیل کو شکست دینا، آل سعود کو شکست دینا. یمن میں دیکھ لیا، ایک ہفتے کے لیے گیا تھا، انہوں نے کہا تھا آل سعود نے 60 ملکوں کا الائنس بنا کر ایک ہفتے میں یہاں تبدیلی لے آئیں گے. حکومت ان لوگوں کو ڈھا ختم کر رہے، قبضہ کر رہے، نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نائب امام ہمارا قائد ہے جو صرف ایران کو نہیں سوچتا ہے، وہ یمن کے مظلوموں کو بھی سوچتا ہے. اب خود سوچے کوئی انسان، سمندری محاصرہ ہو، زمینی محاصرہ ہو اور فضائی محاصرہ ہو، اس کے باوجود ان کو اتنی مدد کی جائے، اتنی مدد کی جائے کہ وہ ان 60 ملکوں کے جہنمی الائنس کا مقابلہ کریں اور اس کو ناکام بنا دیں، تو شکست دے دیں. لبنان پر اسرائیل قبضہ کر لے، اتنی مدد کریں کہ اسرائیل کو وہاں سے بھاگنا پڑ جائے. شام میں حرم ڈھانے آئے، اس کو شکست ہو جائے. عراق میں شکست ہو جائے، امریکہ پوری دنیا مل کر آ جائے، انہیں شکست ہو جائے. یہ فقی کی قیادت کا دور ہے، فقی کی قیادت کا دور ہے اور فقی کی حکومت کا دور ہے، جس میں زمانے کے یزیدوں کے، اب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ خنجر یزیدوں کے ہاتھ میں اگر شمروں کے اور حسینیوں کے سینے میں کھپا جائے گا، نہیں. یہ وہ دور ہے کہ ان شمروں کے ہاتھ سے خنجر چھین کر ان شمروں کے سینے میں کھپا جا رہا. آپ خود سوچیں، جو بی بی کا حرم نہیں ڈھانے دیتے، اگر اس وقت ہوتے تو کوئی بی بی کے خیموں کے قریب آ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں نا. ہاں، جو بی بی کے حرم نہیں ڈھانے، 90 ملکوں کے دہشت گرد آئے ہیں، پوری دنیا نے طاقت لگائی ہے، پوری دنیا نے. جو بی بی کا حرم نہیں ڈھانے دیتے کسی کو، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، ان کی گردنیں مروڑ دیتے ہیں. اگر یہ 61 ہجری میں ہوتے، کیا بی بی کو ضرورت پڑتی ہو مدینہ سے باہر نکلے؟ ہرگز. یہ فقی کی قیادت کا دور ہے، یہ ہماری عزت کا دور ہے. حرم ڈھانے آئے تھے امام حسین کا بھی، دہشت جب آئی تھی تو سامرا ڈھانے آئے تھے، کازمین ڈھانے آئے تھے، نجف ڈھانے آئے تھے. میں نے قاسم سلیمانی کنٹری پڑھا، کہا پوچھا گیا کہ تجھے سب سے زیادہ پریشانی کہاں ہوئی؟ کہا جب میں نے سنا کہ یہ لوگ نجف اور کربلا کی طرف اور کاظمین کی طرف بڑھ رہے اور ڈھانے لگے ہمارے کو. یہ وہاں دوڑا پہنچا اور روکا اور ان کو مارا. پھر اسے یہ فقیر کی عادت کا دور ہے. عزت کا دور ہے. نجف میں، بقی میں، جنت البقی میں اہل بیت علیہ السلام کے حرم ڈھائے گئے، آج تک بنے، آج کیوں نہیں ڈھا سکے؟ اس لیے کہ فقیر کی قیادت اور حکومت کا دور ہے. یہاں سے میری اصل گفتگو شروع ہوتی ہے. امریکہ اور یورپ، توجہ چاہتا ہوں، 2006 میں اور اس سے پہلے بھی، جب سے سوویت یونین، آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پورا ریجن تقسیم ہوا، ویسٹرن ایشیا سارا تقسیم ہوا، اور مغربی ایشیا سے جڑے ہوئے افریقی اسلامی ممالک تقسیم ہوئے، اور سینٹرل ایشیا تک یہ ڈیوائیڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا اور ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. ایک حصہ سوویت یونین کے مل گیا، باقی سارا کا سارا یورپ اور امریکہ کے ہاتھ میں چلا گیا. رچ ایریا تھا ہر لحاظ سے. دیکھیں دنیا کی اقتصادی شاہراہ کی یہ علاقہ ہے، آبنائے ہرمز، دنیا کا تیل کا بڑا حصہ یہاں سے نکلتا ہے اور جاتا ہے. باب المندب جو یمن جہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تیسرا نہر سویز، یہ تین وہ راستے ہیں جہاں سے دنیا کی 70% تجارت ہوتی ہے. جس کا اس علاقے پر ہولڈ ہوگا اس کا دنیا کی معیشت پر ہولڈ ہوگا، اور جس کے ہاتھ میں دنیا کی معیشت ہے دنیا کی سیاست بھی اسی کے کنٹرول میں ہے. توجہ جاتا ہوں، جب سوویت یونین نہ رہا، اب امریکہ نے یہ کوشش کی کہ اب اس پورے ریجن کو ری سائز کر کے ری شیپ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ان ملکوں کو اب یہ پرانی تقسیم کے مطابق ہیں، جب دو بلاک بنے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، سوویت یونین کا بلاک اور امریکن بلاک اور یورپین بلاک، ملک اس کے اندر آئے تھے. اب سوویت یونین تو رہا نہیں ہے، اب نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے. اس کے تحت اس حساس علاقے کے ممالک کو، افریقہ کے مسلمان ممالک سے لے کر سینٹرل ایشیا تک، ساؤتھ ایشیا تک، دوبارہ سے ان ملکوں کو ری سائز کرنا ہے، یعنی مزید ٹکڑوں میں بانٹنا ہے، ری شیپ کرنا ہے، یعنی نئی شکل دینی ہے ان کو. چھوٹے چھوٹے کویت، قطر کی طرح، یو اے کی طرح، چھوٹے چھوٹے ملک بنانے ہیں جن کی طاقت کوئی نہ ہو، جو سر نہ اٹھا سکے، اور گریٹر اسرائیل بنانا ہے. آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ ویسٹرن ایشیا کا جو جغرافیہ ہے، یہ ظہور ایمان کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. یمن بھی اہم ہے، سرزمین حجاز بھی اہم ہے، سرزمین عراق اور ایران بھی اہم ہے، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے امام کے ظہور کے جغرافیہ کے حوالے سے. اسٹریٹجیکلی اس کی اہمیت کو آپ دیکھیں اور پڑھیں اس کو، آپ کتنا اہم ہے یمن، سب سے بڑا اور اہم لشکر امام کی نصرت کے لیے یمن سے آئے گا، انہوں نے یمن پر اٹیک کیا. بہرحال تو ان کا پلان یہ تھا کہ سارے خطے کو آج تقسیم کریں گے، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تبدیل کریں گے، اور ایسے حالات بنیں گے یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، اور اسرائیل کو گریٹر کر دیں گے، بڑا اسرائیل بنا دیں گے. ظہور امام کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہم کھڑی کریں گے گریٹر اسرائیل کی شکل میں. اور باقی آپ مجھے خود بتائیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ کامیاب ہو جاتے، آج اسلام کا اور مسلمانوں کا حال کیا ہوتا؟ انہوں نے کربلا بھی ڈھا دینا تھا، نجف بھی ڈھانا تھا، آئمہ کے حرم بھی ڈھانے تھے بقی کے حرم کی طرح. ہے اتنی بڑی داعش بیچتے ہیں ڈھانے کے لیے، اتنے بڑے تکفیریوں کے لشکر تیار کرتے ہیں ڈھانے کے لیے، ہم سے کربلا چھیننے کے لیے، ہم سے ہماری شناخت چھیننے کے لیے، ہماری آئیڈینٹی چھیننے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے اس لیے نکلے. لہذا یہ اگر کامیاب ہوتے، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب یہ آئے تو انہوں نے حساس علاقے میں جب قدم رکھا، لیبیا انہوں نے ڈھا دیا، افریقہ ہے لیبیا، انہوں نے سارا ایریا تقسیم کرنا تھا. لبنان میں پہلے آئے، شکست کھا گئے 2006 میں. چونکہ اگر حزب اللہ ختم ہو جاتی تو اسرائیل کو اسرائیل کو پھیلانا بھی آسان تھا اور شام کو توڑنا آسان تھا. اگر شام ٹوٹ جاتا الٹیمیٹلی عراق ٹوٹتا، ایران ٹوٹتا، پاکستان ٹوٹتا، پورا ریجن ٹوٹ جاتا، طاقت ٹوٹ جاتی ہماری. لہذا اس نگاہ سے دیکھو الحانات کو. آپ کو یاد ہوگا داعش کیا کہتی تھی کہ ہم بی بی کا حرم ڈھائیں گے، علنی باقاعدہ سوشل میڈیا پر کہتے تھے ہم ڈھائیں گے. حضرت حجر بن عدی کی قبر کی بھی حرمتی نہیں کی انہوں نے، انبیاء کے مزار نہیں ڈھائے انہوں نے. لہذا قاسم سلیمانی کو رہبر نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ ولی فقیہ نے بھیجا، ولی فقیہ نے بھیجا. ایک ولی بمانا میں نے کیا بتایا، قائد، رہبر، لیڈر، ایک ایسا قائد جو فقیہ اہل بیت ہے، جو میری شہزادی کا غیرت مند بیٹا ہے، جو عالم ربانی ہے، جو عارف باللہ ہے، جو غیرت مند ہے، بابصیرت ہے، باشعور ہے، مولا علی کا خون اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، وہ بہادر بیٹا اور انتہائی بابصیرت بیٹا. میں نے سید حسن نصر اللہ سے خود سنا ہے، مجھے خدا توفیق دیتا ہے ہر سال ان سے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ان سے بڑا پوری دنیا میں کوئی اسٹریٹجسٹ نہیں ہے. جو اسٹریٹجی انہوں نے ہمیں دی، ہم نے اس کے مطابق اسرائیل کو شکست دے دی ہے. اسرائیل کو ناکام، اسرائیل اس وقت ناکام اسٹیٹ بن چکا ہوا ہے. آپ جا کے دیکھیں اپنے بارڈر جو قبضہ کیے ہوئے فلسطین کی زمین پر، بڑی بڑی اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں سیمنٹ کی، اور اتنی اونچی 20-25 فٹ اونچی، اس سے بھی زیادہ کھڑی کر رہے ہیں. بعض جگہوں پر 24 کلومیٹر اس کا چوڑائی ہے، بعض جگہوں پر 137 کلومیٹر ہے یہ چوڑائی اس کی، 124 کلومیٹر، 137 کلومیٹر. گریٹر اسرائیل بننے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے. جب لبنان میں شکست کھائی تو پھر شام میں آ گئے توڑنے کے لیے. آغا نے کس کو بھیجا؟ قاسم سلیمانی کو بھیجا. کس کو؟ شہید قاسم سلیمانی. ابھی وہ شام ان کا مقابلہ کر رہا تھا کہ یہ عراق میں آ گئے. جب عراق پہنچا تو عراقی جہازوں میں بیٹھ کر بھاگ رہے تھے. جب یہ عراق پہنچا تو آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا، لوگ ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کمانڈ کی، اور آپ دیکھیں کتنا وسیع علاقہ انہوں نے چند دنوں میں قبضے میں لے لیا تھا. ان کو شکست دے دی، شام میں شکست دے دی، یمن میں شکست دے دی، اور ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. ان کا منصوبہ ناکام ہو، اس کے نتیجے میں امام علیہ السلام کے ظہور کی مخالف اور دشمن قوتیں کمزور ہو گئی، ان کی طاقت ٹوٹ گئی. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں. ایک انقلاب اسلامی کے ذریعے ان کے مفادات پر کالی ضرب لگی، ٹھیک ہے انقلاب ایران میں آیا ہے، لیکن انقلاب ایرانی نہیں ہے، مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے نتیجے میں ہے. وہ ولائی انقلاب ہے، وہ عاشورائی انقلاب ہے، وہ کربلائی انقلاب ہے. اور جو لوگ آپ خود سوچیں، ایک نائب امام کا 40 سال تک ہونے والے اتباع سے رہے، اقتصادی پابندی ہے، مشکلات ہیں، ایک ایک گھر میں 5-5 7-7 شہید ہیں. میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں، 5 بیٹے شہید ہیں، 2 داماد شہید ہیں، شوہر بھی شہید ہیں. ایک نائب امام جو معصوم نہیں ہے اس کا اس طرح سے ساتھ دے رہے ہیں، تو جب امام آئیں گے تو کس طرح ساتھ دیں گے؟ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ لوگ ثابت کر رہے ہیں، امام آپ آ جائے ہیں، ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. کوئی ہارون رشید، کوئی مامون رشید، کوئی متوکل آپ کی طرف پہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، کوئی یتیم آپ کی طرف نہیں آ سکے گا، کسی شبر کو نہیں آنے دیں گے، کوئی کھونی نہیں آ سکے گا. ہم ہیں نا امام، ہمیں ثابت کیا ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے. اپنے ماتھے پر کیا لے کے جاتے ہیں؟ ہے ہاتھ میں نظر لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا. بی بی کاش ہم ہوتے، کس کی جرات دروازے کو آگے لگاتے، کسی کی جرت میں جاتا ہوں مولا جی کے گلے میں رسی ڈالتے. یہ ہے وہ لوگ جو پوری دنیا کا دباؤ برداشت کر رہے ہیں. اندر بھی دشمن ہے، باہر بھی دشمن ہے، سارے حامی نہیں ہیں، اندر بھی اکثریت. آپ کو پتا ہے کیا ہو جاتی ہے پھر؟ ہر کوئی اتنا دباؤ برداشت نہیں کرتا، 40 سال تک مشکلات کے ساتھ ہی برداشت نہیں کرتا کہ ایک دن روپے کی قیمت مثال کے طور پر آج $1 $100 کا ہے، کل تک $1,000 کا ہو جائے. کیا حالت ہوگی لوگوں کی؟ ایک رات میں 1,000 ہو جائے. انہوں نے دباؤ برداشت کیا ہے، ان پاکیزہ لوگوں نے، ان شریف ماؤں بہنوں بیٹیوں اور جوانوں نے، اور ثابت کیا ہے کہ امام زمانہ کے یہ سچے منتظر ہیں، یہ صادق منتظر ہیں. ہم بھی پاکستان میں، ہماری بھی ذمہ داری ہے، اسی حوالے سے ذمہ داری ہے. ہمیں اس امام زمانہ کے ظہور کی زمین آسانی کرنے والی تحریک کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، جڑے رہنا چاہیے. ہمیں غیروں کے اغیار کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں کہ احساس ہونے لگے یہ امام حسین جو علاقے پر جا رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مدینے والے مدینے رہ جائیں، مکے والے مکے رہ جائیں، امام کے ساتھ بہنیں بیٹیاں اور بچے، امام کو اتنی تنہائی ہو، اتنی تنہائی ہو امام کو کہ امام کی بہنیں چلی جائے ساتھ، بیٹیاں چلی جائیں، گھر کی ناموس چلی جائے. اس طرح سے پروپیگنڈا ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ کہ امام کو آپ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ. اتنے سمجھدار ہے کہ جو اکنے کل آئے امام اس کو سمجھانے لگتے ہیں یہ لوگ. دوستو ہمیں اس طرح جانا ہے، ہمیں کسی کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا ہے کہ 4 روزہ دنیا کی خاطر ان لوگوں کے خلاف ہو جائیں یا ان لوگوں سے دور ہو جائیں جنہوں نے امام کے ظہور کی ذمہ نسازی کا پرچم اٹھایا ہوا ہے. یہ ابی الفضل عباس کا پرچم ہے آج کی کربلا میں، مقاومت کا پرچم، عزت کا پرچم، غیرت اور حمیت کا پرچم، انسانی وقار اور شرف کا پرچم ہے یہ. ہمیں نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، ہمیں اٹیک نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ، الگ تھلگ نہیں ہونا چاہیے. مشکلات ہیں. قاسم سلیمانی کو آپ دیکھیں، پھر اس مکتب میں جب عزت کے راستے پر انسان چلتا ہے خدا اسے کس طرح اس کی پرورش کرتا ہے، خدا پرورش کرتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اس کا بھی رب خاص بن جاتا ہے، خاص ربوبیت کرتا ہے، اور اس کی شخصیت کس طرح سے تراش خراش کرتا ہے. ایک گاؤں کا دیہات کا رہنے والا عام سا نوجوان قاسم سلیمانی بن جاتا ہے. پوری دنیا جس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. لوگوں کے دل موڑ دیتا اس کی طرف خدا. مولا نے ہم سب کے دل موڑے نہ کربلا کی طرح. دنیا کی کوئی طاقت ہے جو ان کو راستہ روک سکے ہمارا؟ دن بدن لوگ اس طرف رخ کر رہے ہیں. بشریت اور انسانیت کی حیات اور عزت اور شرف کا کعبہ ہے کربلا اور مولا حسین. لہذا ہم نے اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے، ظہور امام کی طرف جانا ہے. ہم اس دور میں پاکستان میں 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہیں. اگر ہم اس طرف ہماری توانائیاں خرچ ہو جائیں، آمادہ ہونا ہے، تیار ہونا ہے، خدمت کرنی ہے، کام کرنا ہے، لوگوں کی نومیدیاں ختم کرنی ہے، لوگوں کی توجہ اپنے ایمان کی طرف لے کے جانی ہے. ہر شیعہ سنی ایمان کا منتظر ہے. تمام دنیا کے مکاتب فکر کہتے ہیں کہ ایک منجی یہ بشریت آئے گا، ایک آئے گا جو اللہ کی زمین سے ظلم کو مٹا دے گا اور عدل کو نافذ کرے گا. آئے گا، منتظر ہے، انسان کی فطرت کی پکار ہے. آئے گا. جیسے انسان کسی دریا میں، سمندر میں، کشتی میں سوار ہو اور وہ طوفان کا شکار ہو جائیں تو بالآخر دل میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے. بعض روایات میں امام نے کہا وہی خدا ہے, کوئی بچا سکتا ہے وہ شریعت کو اس وقت, ان نا امیدیوں سے نکال سکتا ہے, ظلم کے اندھیروں سے نکال سکتا ہے, ذلت گمرائی سے نکال سکتا ہے, عزت کی وادی میں لے جا سکتا ہے, عدل کی وادی میں لے جا سکتا ہے. وہ امام ہے, وہ منجی بشریت ہے, وہ یوسف زہرا سلام اللہ علیہا. لہذا قاسم سلیمانی آیا حضرت آیت اللہ مصباح یزدی قدس سرہ, زبان پر قدس سرہ بھی مرحوم کا بھی نام نہیں آتا, یہ امام کے ایک امار تھا اس زمانے کا, ایک مالک اشتر تھا. قاسم سلیمانی ان کا مالک اشتر تھا اور آپ مصباح یزدی رابر کا امار تھا. امار مالک اشتر کیا کرتے تھے, توجہ چاہتا ہوں, کیا کام کرتے تھے؟ وہی کام جو جعفر طیار اور حضرت حمزہ کرتے تھے رسول پاک کے لیے. یہ کیا کرتے تھے؟ ولی ہے ہمارا امام, ولی کے راستے میں جو گرے لگی ہوئی ہیں ان کو کھول دیتے تھے تاکہ امام کے اثر و نفوذ کا دائرہ سوسائٹی میں بڑھے, رکاوٹیں اٹھاتے تھے راستے سے, برطرف کرتے تھے. مالک اشتر یہی کرتے تھے, ہمارا یاسر نہیں کرتے. عمار یاسر کے بارے میں کہا علمی فرہنگی شخصیت تھی اور یہ جنگجو تھے مالک اشتر, یہ جمبیر کا غالب تھا, انتہائی فہمی مرکر مند تھے دونوں یہ. اور امام کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھی ان کو یہ دور کرتے تھے تاکہ لوگ امام کی طرف آئیں, امام کے قریب آئیں. یہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. عقیدتی اور فکری طور پر جو انحرافات پھیلائے جاتے ہیں ان کو عمار کی طرح, حضرت عمار کی طرح یہ برطرف کرتے تھے. اور جو دشمن کی طرف سے جس خطے کے اندر وہ پراکسز لے کے آتا تھا, جنگیں لے کے آتا تھا اور اپنی شیطانی اسٹریٹجیز کے ساتھ یہاں حالات کو بدل کر اپنے حق میں کرنا چاہتا تھا, حضرت قاسم سلیمانی شہید وہ اس راستے پہ چلتے تھے اور راستے کی رکاوٹیں اٹھا کے پرے پھینکتے تھے. دست و بازو تھے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ظہور امام کی زمینہ سازی کرنے والی جو قوتیں ہیں ان کے لیے راستہ, ان کے لیے راہ ہموار کریں تاکہ ان کا اثر و نفوذ بڑھے, طاقت میں اضافہ ہو اور ہم ہر مورچے پر دشمن کو شکست, ہر محاذ پر دشمن کو شکست. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہمارا, ہم ایک مقتل سے تعلق رکھتے ہیں. ہم امتحان میں, ہماری آزمائش ہے ظہور امام کی زمینہ سازی کرنا, ہماری زمانہ آزمائش ہے, ابتلا ہے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا, سب کچھ کرتے رہے, یہ نہ کیا, اللہ ہمیں نہیں بخشے گا. ہم غیبت کبرا کے دور میں ہیں, ہمارا فریضہ ہے, آزمائش یہی ہے. اس زمانے میں ولی کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ظہور کی زمینہ سازی کرنا. یہ ولی اور امام کا ساتھ دینا, یہ عصر کی صفین میں امام کے ساتھ کھڑا ہونا. ہماری صفین یہ ہے کہ ظہور امام کی زمینہ سازی کرنی ہے. یہ ہماری صفین ہے, یہ ہماری جمل ہے, یہ ہماری نہروان ہے, یہ ہمارا خیبر ہے, خندق ہے, یہ ہماری بدروہد ہے. اس میں ہم نے کھڑے ہونا ہے. لہذا دوستو, بزرگان علماء, ہم اس دور میں ہیں, عالمی حالات آپ کے حق میں ہیں. ہمارے جو آگے پہنچ کے لڑ رہے ہیں انہوں نے دشمن کی طاقت توڑ دی, کمر توڑ دی اس کی. دشمن بہت بزدل اور کمینہ ہے, آپ پر پریشر بھی آئے گا, اس ملک میں آئے گا. آپ دیکھیں یو ای سے شیعوں کو نکالا جا رہا ہے, مشکلات ہیں. کے ایس اے میں مشکلات ہیں, یہاں پر بھی مشکلات ہوں گی. ان کے گھس بیٹھی ہے بہت ہے, یہاں پر بھی مختلف جگہوں پر گھسے ہوئے ہیں. آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. آپ عزاداری کرتے ہیں, کسی کو گولی نہیں مارتے, جلوس نکالتے, کیوں بھائی آپ کاٹتے ہیں؟ انہیں خوف ہے, انہیں ڈر آپ کی طاقت سے, یہ ڈرتے ہیں ہم سے. یہ ایف آئی آر کاٹنا ان کے خوف کی علامت ہے, ان کے ڈر کی علامت ہے, ان دوست دنوں کے. یہ آپ کے زدانے کو لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، محدود کرنا چاہتے ہیں. 2013 میں پنڈی میں واقعہ کیا، خود کیا انہوں نے، پورے ملک میں آگ لگائیں اور حضرت علی کے جلوسوں کو بند کریں، لمیٹڈ کریں، ناکام رہے. پھر محرم سے پہلے کتنا سا پہلے شروع ہو گئے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، پھر اس دفعہ نے کوشش کی کہ ہم حضرت علی کے جلوسوں کو لمیٹڈ کروائیں گے، محدود کروائیں گے. لیکن آپ کی اربعین نے ان ابلیس زادوں کی آرزوؤں کو خاک میں ملا، انہیں شکست دی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، ان کا پہلا حملہ باہر سے جو ہے اماری زداری کے جلوسوں پر ہے. یہ مکتب تشیعوں کے دفاع کی فرنٹ لائن آزاداری ہے، سید الشہداء سلام اللہ علیہ اور ہمارے جلوس سے آزاد. یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، امام بارگاہ میں بند کرنا چاہتے ہیں، پھر وہاں پر بھی بند کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان یہ ہمارے دروازوں پر آ جائیں، امام بارگاہ کے دروازوں پر پہنچ جائیں، یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہم ان کو نہیں پہنچنے دیں گے. یاد رکھیں، ہم کربلائی ہیں، عاشورائی ہیں، حسینی ہیں، ہم اپنا خون دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، لیکن عزاداری سید الشہداء پر کبھی آنچ نہیں آئے. عزاداری سید الشہداء نواس رسول کی عزاداری پر قدر نہیں کرے. ہم تو یہ تو فیارے ہیں، ہم تو اپنی جان دے سکتے ہیں. ہمارے اسلاف نے بچے دیے ہیں کربلا کے، زیادہ سے بڑا نہیں، ہاتھ پاؤں کٹوائے ہیں کربلا کے. ظالم تھک گیا، مظلوم نہیں تھکے قربانی دیتے ہوئے. اس لیے ہم اس دور میں، اپر پریشر آئے گا، دباؤ آئے گا، دشمن ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے. میرے سر پر امام خدا گواہ ہے، آپ کو پتہ ہے عراق میں تو زیادہ امام ہے نا ہمارے، ایسے ہی نہیں ہے، ایران میں تو ایک امام ہے. ایران کے ساتھ ہماری عقیدت کس وجہ سے ہے؟ اس ظہور امام کی زمینہ سازی کا مرکز ہے. اگر وہ آپ خدا نہ خاصہ ٹوٹ جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر گریٹر اسرائیل بنے گا، پھر اسلام کا دفاع کرنے والی قوت بہت کمزور ہو جائے گی، یزیدیت طاقتور ہو جائے گی. اس لیے امام زمانہ کے ظہور کی زمینہ سازی کا حرم ہے، وہ حرم، وہ حرم ہے ہمارے لیے، حرم ہے ظہور امام کی زمینہ سازی کا مرکز ہے وہ. لہذا وہ ہمارے دلوں میں، دلوں میں ہمارا کسی جگہ سے ویسے تعلق نہیں ہے. وہ تھا تو کربلا کے نجف کے آئمہ کے حرم بچے، وہ تھا ثانیہ زہرہ کا حرم نہیں لایا جاتا، وہ تھا لبنان بچا، وہ تھا یمن بچا، وہ تھا تو بچا. لہذا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق اپنے مولا اور آقا امام زمانہ کے ساتھ ہے، اور جو ان کے مخلص ہیں ہم ان کے نوکر ہیں، نوکر. اس لیے دوستو اب ہمارے امام بارگاہیں اسی زمینہ سازی کے لیے کام آنی چاہیے، ظہور امام کی زمین تیاری. ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری تقریر، ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہماری ملاقاتیں، ہمارے مجلے، ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے ایک طرف، ایک ہی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. اور دباؤ ہمارے پر آئے گا، نت نیا دباؤ آئے گا، ہمیں تیار رہنا چاہیے. الحمدللہ دشمن کی صفیں بکھری ہوئی ہیں، ابھی اللہ کے لطف و کرم سے امریکہ، اب 40 سال پہلے جب انقلاب آیا تھا وہ والا امریکہ نہیں، امریکہ کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، اسرائیل کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، آل سعود کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے الحمدللہ. اور ہم تو وہ ہیں کہ جو جنہیں ان کا مکتب کیا تعریف دیتا ہے کہ تم اس راستے میں مر کر جیو، ہم تو مر کر زندہ رہنے والے لوگ ہیں، ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے. ہم لوگ ہم مریں گے اپنے مولا کے پاس جائیں گے، مرد عقیدہ ہے، ہم مریں گے ہماری روح نکل رہی ہوگی، ہمارا ایمان آ جائے، ہمارا ایمان آ جائے، ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم سچے اور مخلص ہیں. جب ایمان کا ظہور ہو جائے گا پھر آ جائیں گے، ہم پھر آ جائیں گے، اور بہت خوبصورت منظر ہوگا جب ہم امام ہوں گے، امام خمینی ہوں گے، شہید حسینی ہوں گے، شہید قاسم سلیمانی ہوں گے، شہدائے کربلا علی اکبر ہوں گے، ابوالفضل عباس اور آقا مولا عباس ہوں گے. ہم مل کر ان کی زیارت کو جائیں گے، ان کی قدم بوسی کریں گے، ان کے پاؤں چومیں گے. بہت خوبصورت ہو رہے گا. مولا حسین آئیں گے. ہم کیوں مرنے سے ڈریں؟ ہم خلوص سے اس راستے پر چلیں گے اور موت کا تعاقب کریں گے. ہم وہ نہیں ہیں جن کے پیچھے موت آئے، ہم وہ ہیں جو موت کے پیچھے جائیں گے. ہم موت کا تعاقب کرتے کرتے اپنے امام کے پاس جائیں گے. ہم نے کربلا سے سیکھا ہے عزت سے جینا اور عزت سے مرنا، ہم نے سیکھا ہے. کربلا والے بارے والے میں ہم خوف کی فضاؤں کو توڑتے رہیں گے، ہم ڈر کی فضاؤں کو توڑتے رہیں گے، ہم مایوسیوں کی فضا کو توڑتے رہیں گے اور امید کے چراغ جلاتے رہیں گے انشاءاللہ. کافی دیر ہو گئی ہے، آخر میں چند جملے اپنی آقازادی ثانیہ زہرا سے. بی 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 تیرے روزے کا پہرے دار تھا نا قاسم سلیمانی، جب شہید ہونے سے پہلے وہ آخری زیارت اس نے کی تھی، اس نے ثانیہ زہرا کے حرم کی اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی کے حرم کی. زیارت کرنے آیا تھا، زیارت کر کے لوٹا تھا. جب شہید ہوا نا، ایک تو اس کی آرزو تھی کہ میں کربلا کی زمین پر شہید ہو جاؤں. کہتا تھا کہ کربلا کی عراق کی سرزمین پر شہید ہو جاؤں. کہتا ہے عراق کی سرزمین میں کوئی خاص راز چھپا ہوا ہے کہ میرا مولا حسین اور بہتر بھی یہاں دفن ہوں، ان کا خون کرے مولا علی کا، کاظمین اور سامرا کا، میں یہاں شہید ہو جاؤں. ہاں جان، آئمہ کے حرم کو دوبارہ بنانے والا وہی تھا نا، کو بتایا اربعین گئے امن و امان کے لیے ساری کوشش کرنے والا وہی تھا، بی بی کا سچا محافظ تھا نا. جب شہید ہوا تو کیا ہوا؟ بازو قلم ہو گیا، اپنے آقا اور مولا عباس کی سنت پہ چلا، سر کٹ گیا، بدن پر سر نہیں تھا، تھوڑا سا شانہ بچا تھا، سر نہیں تھا، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اربن اربا ہو گیا تھا، اربن اربا ہو گیا تھا، بدن کا کوئی اس سالم نہیں بچا تھا، مکس ہو گیا تھا شہید ابو مہدی انجینئر ابو مہدی کے ساتھ، ان کا بدن ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بدن کے ٹکڑوں کو الگ کیا گیا. میں عرض کروں گا قاسم سلیمانی، تو شہید ہو گیا، تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اٹھانے والے لاکھوں موجود تھے، پوری دنیا میں لوگ تجھ پر ہوئے، تیرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا. میں قربان جاؤں کربلا کے مظلوم ابوالفضل عباس کا، بازو قلم ہو گئے، زین سے زمین پر آ گئے، اور ایک مرتبہ آواز دی، یا آخا ادرک آخا. مولا حسین کو کہا مولا اپنے عباس کی خبر لیجیے. بس میں اتنا عرض کرتا ہوں، مولا حسین عباس کے زخمی بدن پر پہنچے، ایسے بیٹھے، پہلے جھکے، جھک کے دیکھا اور کہا الآن انکسرت ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، تو میری کمر کا زور تھا. پھر بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے جیسے قاری قرآن پڑھتے وقت بیٹھتا ہے. عباس کے سر کو اٹھا کر اپنی آغوش میں ایسے لیا جیسے رحم میں قرآن رکھا جاتا ہے. ایک مرتبہ جو اپنے زانوں پہ سر رکھا، بعض نماز ذکر کیا کہ عباس نے سر اٹھا کے خواب میں رکھ لیا. مولا حسین نے کہا عباس یہ تو نے کیا کیا؟ کہا مولا آپ نے تو میرا سر خواب سے اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیا، لیکن جب آپ گوڑے سے گرے لیا اپنے سر اٹھا کے کون اٹھائے گا؟ سر سے کون خواب اٹھائے گا؟
بلاخر کہا پاس بھی وصیتیں، مولا میری آنکھوں سے خون صاف کیجیے آپ کی زیارت کر سکوں، کوئی اور وصیت؟ مولا میرا بدن میرا لاشا خیمہ نہ لے کے جانا۔ تو مولا نے پوچھا کیوں؟ یا علماء نے دو وجوہات بیان کی ہیں، ایک وجہ یہ بیان کی ہے شہید عباس یہ چاہتے تھے کہ میرا آقا مولا حسین اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، جوان بھائی کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہے، میں مولا کو اذیت نہ دوں، اور دوسری وجہ یہ تھی انی مستحق من عبرت کا سکینہ، مولا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا، میں کس منہ سے سکینہ کو دیکھوں گا؟ دوستو یہی وجہ ہے کہ جب مولا حسین حرم کے قریب پہنچے تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ علم آیا ہے، علم دار بھی آیا۔ میری چھوٹی معصومہ نے پوچھا بابا میرا چچا کہاں گئے؟ امام نے کہا تیرا چچا مارا گیا، اور علماء نے بیان کیا کہ قیام سے صدا بلند ہوئی واہ جابا واہ جابا واہ جابا اللہ لعنت القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا یا من کرم ینتقمون۔